بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد. بات چل رہی تھی گناہوں کا علاج، تو گزشتہ بات یہ تھی کہ بھائی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وسوسہ آتا ہے تو اس کو یاد کر کے بیٹھے مت رہو، بلکہ اپنے کام میں لگ جاؤ. اس ملفوظ میں حضرت والا نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، یہ قصد کرنا کہ ذرا بھی کوتاہی نہ ہونے پائے، یہ بھی ایک قسم کا دعویٰ ہے اور غلو ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ میں ایسا کامل اور مکمل بن جاؤں کہ ذرا سا بھی اوچ نہ ہو، مسٹیک نہ ہو، ذرا سی بھی کہیں کسر نہ ہو. عبادت ہو تو کامل مکمل، اخلاق بھی کامل، دین کے ہر معیار پر 100% پورا اترو، یہ فکر بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں بڑا اونچا آدمی ہوں. یہ فکر بھی اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں بڑا اونچا آدمی ہوں، کہ اس درجے کے کمال کا طالب ہوں. جی، یہ بھی ایک قسم کا دعویٰ ہے. ارے بھائی، سیدھے سادے طریقے سے کام کرو، 100% کمال کی فکر چھوڑو. 100% کمال کی فکر چھوڑو. جی، تو پھر اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث پیش کی کہ حدیث شریف میں فرمایا، سددو وقاربو واستقیمو ولن تحصو. اس حدیث میں سب سے پہلے فرمایا سددو، سیدھے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، یعنی دین کے تمام تقاضوں پر پورے اترو. سیدھے ہو جاؤ، دین کے تمام تقاضوں پر پورے اترو، تب جا کر سیدھے ہوں گے، ورنہ سیدھے نہیں ہوں گے. لیکن ساتھ دوسرا لفظ ارشاد فرمایا وقاربو، یعنی پورا سیدھا ہونا تو بڑا مشکل ہے، لہذا قریب آ جاؤ. پھر ارشاد فرمایا واستقیمو، یعنی دوبارہ فرمایا کہ سیدھے ہو جاؤ، لیکن یہ بھی فرمایا کہ ولن تحصو، یعنی پورا سیدھا ہونا تو کبھی نہیں کر سکوں گے، بلکہ کچھ نہ کچھ کسر رہے گی. لہذا جب کسر رہ جائے تو اس پر استغفار کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو. یہ ہے اللہ تعالی نے نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، اعتکاف کرنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے، ذکر کرنے اور تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا، روزہ رکھنے کی، اعتکاف کرنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرما دی، لیکن عبادتوں میں سے جس عبادت کو بھی دیکھو وہ کوتاہیوں سے بری ہوئی نظر آئے گی. جی، پہلے جو بتایا وہ حدیث تھی بخاری شریف کی، سددو وقاربو واستقیمو ولن تحصو، یعنی سیدھے ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ، پھر سیدھے ہو جاؤ، ولن تحصو، اور یہ تم پورے سیدھے نہیں ہو سکتے. تو فرمایا دیکھو، لیکن ان عبادتوں میں سے جس عبادت کو بھی دیکھو وہ کوتاہیوں سے بھری ہوئی نظر آئے گی. کیا ہم نے نماز اسی طرح پڑھی جیسے پڑھنی چاہیے تھی؟ تحصو، پورا نہیں ہو سکتا. تو وہ تو نہیں، لن تحصو، پورا نہیں ہو سکتا، کمال نہیں ہو سکتا. جیسا دھیان نماز میں ہونا چاہیے تھا ویسا دھیان حاصل ہوا؟ نماز میں اعضاء اور جوارح کو جیسا خضوع حاصل ہونا چاہیے تھا ویسا خضوع حاصل ہوا؟ جب نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نماز کوتاہیوں سے بری ہوئی ہے، ہماری نماز کوتاہیوں سے بھری ہوئی ہے. جی، یا روزہ تو رکھ لیا لیکن جیسا روزہ رکھنا چاہیے ویسا روزہ رکھا نہیں رکھا. جس کمال کا روزہ ہونا چاہیے وہ ہوا، جب تلاوت کی تو کیا تلاوت کا حق ادا ہوا؟ نہیں. حروف کی جیسی ادائیگی ہونی چاہیے تھی ویسی ادائیگی ہوئی، الفاظ کی طرف جیسا دھیان ہونا چاہیے تھا ویسا دھیان ہوا تلاوت میں، माफी की तरफ जैसा ध्यान होना चाहिए था वैसा ध्यान हुआ, जब नहीं हुआ तो उसका मतलब यह है कि हमारी इबादत कोताहियों से भरी हुई है। इसलिए फरमाया कि वो कमाले हुसूल की फिक्र मत करो, हमारा तो भरा हुआ है कोताहियों से। ये गुलू है, गुलू उसको कहते हैं, गुलू जो हो गया बस अल्लाह की तौफीक समझो, अब उसमें कमाल तो हुआ नहीं, इसलिए इस्तिग़फ़ार करो। कोताहियों की वजह से मायूस मत हो जाओ, मायूस हो जाते बस। अब एक रास्ता तो यह है कि मायूस होकर बैठ जाओ कि इबादत का हक अदा करना हमारे बस का काम नहीं, न हमारी नमाज अल्लाह ताला के दरबार में पेश करने के काबिल है और न रोजा और न तिलावत पेश करने के काबिल है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मायूस होकर मत बैठ जाओ, क्योंकि तुम मुकम्मल सीधे नहीं हो सकोगे, इसलिए जितना हो सके करीब आ जाओ, कारीबू जितना हो सके करीब आ जाओ। ये अरबी जबान भी बड़ी अजीब और गरीब जबान है, उसमें जरा सा फर्क से मानी तब्दील हो जाते हैं। चुनाचे इस हदीस में हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज कारीबू फरमाया, जो बाब मुफाला से अम्र का सेगा है, उकरुबू नहीं फरमाया, इसी तरह इकतरीबू नहीं, इसका माना भी ये है कि करीब हो जाओ, नहीं फरमाया। देखिए एक होता है करूब यकरुबू, जो बाब करुम यकरुमु से होता है, और एक होता है इकतरब यकतरीबू, जो बाब इफ्तियाल से होता है, उसके माना है मुतलक करीब आना, और एक है बाब मुफाला से, ये इल्मी बहस है, एक है बाब मुफाला से। कारीबू उसके माना है में तदरीज की खासियत पाई जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता करीब होना। जी ये तो ऊपर से जाएगा जी, कारीबू नहीं, तो फरमाया तदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता करीब होना, ये कारीबू का माना। एक और एक इकतरीबू करीब हो जाओ, जिसमें एकदम से हो जाता है, लेकिन ये लाए है कारीबू आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें हर चीज आहिस्ता, लिहाजा एक मरतबा करीब आ जाने को कारीबू नहीं कहते, बल्कि उसके माना है करीब आ जाने की कोशिश करते रहना, थोड़ा थोड़ा करके करीब आना। मसलन आज एक कदम बढ़ाया, कल दूसरा कदम बढ़ाया, परसों तीसरा कदम बढ़ाया, ये पूरा अमल मुकारबत कहलाता है, ये कारीबू में आता है। इकतरीबू करीब हो जाओ, करीब हो जाओ, करीबूनी करीबूनी यानी जल्दी आ जाओ उसी वक्त जो सामने हो। करीबू का लफ्ज भी तो अरबी से निकला है ना, करीबूनी। जिंदगी पर करीब आने की कोशिश करते रहो कारीबू। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कारीबू यानी तदरीजन करीब आने की कोशिश करो, तदरीजन यानी आहिस्ता आहिस्ता, और कदम बढ़ाना शुरू कर दो यहां तक के हमारे करीब पहुंच जाओ। इस लफ्ज में दर हकीकत एक इश्काल का जवाब है, वो इश्काल ये है कि इस हदीस से मालूम हो रहा है कि हम चाहे जितनी कोशिश कर ले फिर भी सीधे नहीं हो सकते। हम चाहे जितनी कोशिश कर ले फिर भी हम सीधे नहीं हो सकते, और जब सीधे नहीं हो सकते तो फिर सीधे होने की फिक्र ही छोड़ दो। फिर वो जो हमें जो वसवसा खाता है ना, अरे क्यों मेरे से हो जाता है, क्यों मेरे से यूं हो गया, क्यों मेरे से सही नहीं पढ़ा जाता है, क्यों मेरा ध्यान चला गया, अरे इसके पीछे मत पड़ो, इस्तिग़फ़ार कर लो। हाँ तो फरमाया जब सीधा पूरा पूरा नहीं हो सकते, हदीस में आया तो सीधा नहीं हो सकते तो उसकी सीधा होने की पूरा पूरा फिक्र ही छोड़ दो। उसका जवाब इस लफ्ज से दे दिया कि सारी उम्र करीब आने की कोशिश करते रहो और सीधे होने की कोशिश कर, पूरे सीधे तो नहीं हो सकोगे लेकिन करीब आ जाओगे, लिहाजा इस कोशिश को मत छोड़ना। तुमसे मुतालबा कोशिश करने का है, तुमसे नतीजा का मुतालबा नहीं है। کہ پورے پورے سیدھا ہونے کا مطالبہ نہیں ہے، کوشش کرنے کا مطالبہ ہے کہ نتیجہ حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اس کوشش سے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کامل والوں کے ساتھ اٹھائیں، کامل عمل والوں کے ساتھ کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو اللہ کل قیامت کے دن کمال والوں کے ساتھ اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میرے بندے نے کوشش تو کی اب کمال نہیں پا سکا، میرا کام ہے اس کو کمال والوں کے ساتھ کھڑا کر دوں، کوشش کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اور جو کوشش ہی نہ کرے. اسی لیے ایک حدیث میں آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں کہ ایک آدمی ہے حفظ کرنا شروع کیا مثال کے طور پر، اب حفظ مکمل نہیں کر سکا اور موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ کامل حافظین کے ساتھ اٹھائیں گے. حج شروع کیا حج نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حج کا حاجیوں کے ساتھ اٹھائیں گے. تو جو بھی دین پر آنے کی کوشش کی لیکن کامل دین پر نہیں آ سکا، پورا دین پر نہیں آ سکا، تو اللہ اس کو کامل دین والوں کے ساتھ اٹھائیں گے. تو یہ ہے کوشش کرنے پر. لیکن ایک آدمی نے کوشش ہی نہیں کی، بولے میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتا اور دین کی طرف آیا ہی نہیں ہے، توبہ تائب ہی نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کامل لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھائیں گے، پھر حساب کتاب ہوگا. تو کوشش کا یہ مطلب ہوتا ہے. اسی لیے ہم بھی اپنی دعوت میں لوگ چاہے کتنے ہی بگڑے ہوئے ہیں ان کو یہی کہو دیکھو کوشش کرو، ارادہ کرو، ارادہ کراؤ، زبردستی نہیں کرانا، ارادہ کراؤ. آہستہ آہستہ اس کو سمجھاتے سمجھاتے آدمی کے دل میں وہ نرمی آتی ہے، پھر ارادہ کرتا ہے. ایک مجلس میں نہیں ہوتا ہے، مسلسل سمجھاتے سمجھاتے سال بھر کے بعد اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ اب مجھے پلٹنا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ آج ملاقات ہوئی اور کل وہ بدل جائے، یہ نہیں ہو سکتا. جی اسی طریقے سے اپنے اولاد کی تربیت کے لیے بھی کوشش کرنا چاہیے. پہلے تو اس کو بچپن سے ہی کوشش کرنا ہے، لیکن بچپن سے بھول گئے، بڑے ہو گئے ہیں، اب توفیق ہوئی ہے تو اب بچوں کو بھی آہستہ آہستہ لاؤ. کوشش کرنا ہمارے ہاتھ میں. اس بات کو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو پہلے بھی گئی، اندری راہ می تراش و می خراش، تا دم آخر دم فارغ مباش. اندری راہ می تراش و می خراش، کیسا فارسی لفظ ہے، تا دم آخر دم فارغ مباش، یعنی اس راستے میں تو ساری عمر تراش خراش کرنی ہے، یعنی اس راستے میں تو ساری عمر تراش خراش کرنی ہے، یعنی ہر وقت دھیان اور فکر لگی رہے کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے اور پھر ان غلطیوں کو درست کرتا رہے، آخر دم تک ایک لمحہ کے لیے بھی فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا، اطمینان ہو کر نہیں بیٹھنا کہ الحمدللہ میری زندگی تو بن گئی، یہ نہیں، میری زندگی اب بن گئی. یہ نفس کا دھوکا ہے کہ دیکھو فارغ ہو کر بیٹھنا ہی نہیں ہے، پتہ نہیں غلطی تو قدم قدم پر ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، پھر غلطیوں کو درست کرنا، تو آخری دم تک فارغ ہو کر نہیں بیٹھنا. لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ جب بالکل سیدھے نہیں ہو سکتے تو بس جیسی زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو، زیادہ اصلاح کی فکر ہی فضول ہے، یہ نہیں سمجھنا. پھر کہتے ہیں اصلاح کی کیا ضرورت ہے ہماری زندگی، نہیں، دھیان رکھنا ہے. اس کو کہتے ہیں نا عسکری بننا ہے. جو گیٹ پر عسکری ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی غلط آدمی کو اندر آنے نہ دے. ایسے ہی ہمیں اپنے دل پر عسکری بٹھانا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ کوئی غلط سوچ، کوئی غلط وسوسہ، کوئی گناہ کا دھیان دل میں آنے نہ پائے. اور اگر خدا نہ خواستہ آ گیا، گناہ ہو گیا، تو اب توبہ کر کے اس کو نکال دو. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دھیان رکھنا اپنے دل پر، اسی کا نام ہے مراقبہ. مراقبہ کا معنی کیا ہے؟ عسکری، نگرانی کرنے والا، نگرانی کرنے، مراقبہ، مراقب کہتے ہیں نگرانی کرنے والے کو. اس لیے عربوں کے اندر عسکری کو مراقب کہتے ہیں، نگرانی کرنے والا. تو یہ ہم مراقبہ جو بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں دل پر نگرانی ہے کہ کوئی شیطان وسوسہ نہ ڈالے اس بارڈر پر. تو ہم نے ایک بیٹھ گئے ہیں، جیسے دو ملکوں کی ایک بارڈر ہوتی ہے نا، دو کنٹری کی جو بارڈر ہوتی ہے تو دونوں طرف فوج ہمیشہ تیار رہتی ہے کہ یہ والا اس میں نہ کچھ گڑبڑ کرے، یہ والا اس میں نہ گڑبڑ کرے. تو اسی طریقے سے ہماری ایک دل کی ایک بارڈر ہے، اس کے اوپر ہمیں مراقب رہنا ہے، دھیان رکھنا ہے. یہ مراقبہ کے ذریعے سے اس بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ کوئی شیطانی وسوسہ دل میں گھس نہ جائے، اور اگر گھس گیا ہے تو ہمیں پتا چل گیا تو اس کی فائٹ کر کے اس کو نکالنا ہے. جیسے بارڈر پر اگر کوئی آدمی گھس گیا ہے تو ہم فوراً اس کی تفتیش کر کے اس کو نکالتے ہیں، اس کو پکڑتے ہیں. چاہے کوئی جانور ہو، چاہے کوئی فلائٹ گھسا ہو، چاہے کچھ بھی ہو. تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے بارڈر پر، اپنے دل پر، اس لیے اس کا نام رکھا ہے مراقبہ، یعنی ہمارے دل کی نگرانی کرنے والے ہم بن جائے. یہ آہستہ آہستہ ایسی پریکٹس ہوتی ہے کہ پھر دل میں فوراً پتا چلے گا کہ آج میرے سے غیبت ہوگی، آج میرے سے کوئی گناہ ہوگا، دل میں ایک ظلمت آئے گی، پھر توبہ کر کے نکال دو. توبہ کر کے نکل گئی تو اس کو کہتے ہیں، اس لیے سمجھ میں آ گیا مراقبہ کا معنی بھی. تو فرمایا وہ نتیجے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نتیجے میں مکمل 100% سیدھے نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود کوشش میں کمی نہیں آنی چاہیے. کیونکہ اس راستے میں منزل مقصود نہیں، بلکہ کوشش بذات خود مقصود ہے. اس راستے میں منزل مقصود نہیں، ہمیں منزل تک نہیں پہنچنا ہے، اور نہ ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن منزل تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے. منزل ہماری بہت دور ہے، اس لیے فرمایا بذات خود مقصود ہے. کوشش کرنا یہ مقصود ہے، لگا رہنا مقصود ہے، یہی منزل ہے، یہی ہماری منزل ہے کہ لگے رہو، لگے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو، ڈرتے رہو، جی مانگتے رہو اللہ سے، اور مانتے رہو اللہ کے نبی کی، اور اپنے بزرگوں کی، علماء کرام کی، اور مسائل اور فتوے میں مفتیان کرام کی، یہ ماننا ہے. تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں مقصود، یعنی کوشش کرنا. پھر جہاں بھول ہو جائے پھر توبہ کر لو، معافی مانگ لو. میں بھی کبھی شعر کہا کہہ دیتا تھا، ایک شعر کہا تھا جو حضرت والا کو بہت پسند تھا، اس میں یہی مضمون تھا. قدم ہے راہ الفت میں، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. اللہ اکبر، یہاں تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. اللہ اکبر، یعنی ہم اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو منزل کو مت تلاش کرو، بلکہ کوشش میں تھک جانا یہی منزل ہے، عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا. جیسے انسان گناہوں سے بچنے کے لیے نفس سے ٹکر لے کر بیچارہ چور ہو جاتا ہے، پھر اعمال کو کرنے کے لیے، نماز، روزہ، زکات، سچ بولنے میں، اب ظاہر بات ہے کاروبار کے اندر انسان سوچتا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے چلنا ہے، تو اب اس میں وہ تھکتا ہے، روزی کم ملتی ہے، کہیں سنتا ہے، کہیں اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ تھک جاتا ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے تھکا ہے. یہاں تو مقصود یہ ہے کہ آدمی چلتا رہے، چلتے چلتے تھکن سے چور ہو جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَب. اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب آپ دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائے تو عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکائے. جب دوسرے کاموں سے فارغ ہو جائے تو عبادت کے اندر اپنے آپ کو تھکائے. بہرحال نتائج حاصل کرنا نہ تمہارے بس کا کام ہے، اور نہیں تمہارے سوچنے کی چیز ہے، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ منزل کی طرف چلتے رہو، منزل کی طرف چلتے رہو. یہ چلنا بذات خود مقصود ہے. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یعنی محبت کی، اللہ تعالیٰ سے محبت کا راستہ جو ہم طے کرتے ہیں تو اس میں منزل کو تلاش مت کرو، منزل کی جو ہوس ہے کہ ہاں میں پہنچ جاؤں آخری تک، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو محنت کر رہے ہیں، مراقبہ ہو، عبادات ہو، اور حلال روزی کے لیے، اور اس طریقے سے بچوں کی تربیت کے لیے، اور اس طریقے سے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے، ان کی کڑوی کسلی سننا، یہ جو تھکن ہے نا، اب اس کی وجہ سے ہم تھکن سے جو چور ہو جاتے، یہی ہماری منزل ہے. زندگی گزارنا بہت آسان، لیکن زندگی کو گناہوں سے بچا کر گزارنا بہت مشکل کام. میں سوچ رہا تھا اس پہ آیا، میں نے کہا واقعتاً گناہوں سے پاک زندگی گزارنا اتنا بڑا مجاہدہ ہے، اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ کوئی عبادت کرنا اتنا بڑا مجاہدہ نہیں. عبادت تو ماحول کی وجہ سے ہو جاتی ہے. اب گناہ ماحول میں ہے، اس لیے ماحول کا ٹکر لینا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ عبادت ماحول میں ہے، اتنی عبادت ہم سے ہو جاتی ہے، اور جتنا گناہ ماحول میں ہے اس گناہ سے بچ کر ٹکر لینا بہت بڑی عبادت ہے. کیونکہ ماحول کی وجہ سے ہمیں اس گناہ سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہاں ماحول ہی گناہ کا نہ ہو تو آسان ہو جاتا ہے. اس وقت میں قدم قدم پر، قدم قدم پر، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، دماغ کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پتا نہیں کیا کیا. تو اب یہ تھک جو ہم تھکن سے چور ہو جاتے ہیں نا، پھر یہی تو ہماری منزل ہے. تو فرمایا قدم بڑھاتے چلے، لہذا فکر نہیں چھوڑنی، بلکہ فکر بھی جاری رکھو، کوشش بھی جاری رکھو، البتہ نتائج سے بے نیاز ہو جاؤ. کیا مطلب؟ فکر بھی کرو، کوشش بھی کرو، اور ہم سوچتے کیا ہے کہ ہاں مجھے اس کا نفع نظر نہیں آ رہا ہے، تو حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ نتائج، نتائج یعنی اس کے نفع سے بے نیاز ہو جاؤ، نفع سے بے نیاز، اس کو سوچو مت کہ مجھے دکھائی دیوے یا نہیں دکھائی دے رہا ہے. یہ دکھائی دینے کی کوشش کے اندر ہی ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. فرمایا ہمارا کام تو یعنی تھکن سے چور ہو جانا، یہی ہماری منزل ہے. تو تھکن، جب تھکن ہوئی ہے تو اب یہ تمہیں منزل مل گئی، اب تم سوچ رہے ہو کہ ہمیں کچھ دکھائی دیوے، ہمیں کچھ مزہ آنے لگے، کچھ لوگ سمجھنے لگے کہ ہاں ہاں یہ ہوا. ارے وہ ضرورت ہی نہیں ہے، نتائج سے بے نیاز ہو جائے، یہی نتیجہ ہے. جی جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور آپ کے وارثوں نے بتا دیا، اس طریقے پر قدم رکھ کر چلتے جاؤ، چلتے جاؤ. منزل پر کب پہنچو گے اور کہاں پہنچو گے اس کی فکر چھوڑ دو. آج ہم اس کی فکر کرتے ہیں کہ ذرا دو رکعت نفل پڑی اور پھر سوچتے ہیں میری دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اور ایک روزہ رکھا تو بولے اللہ کی طرف سے کوئی وحی آتی ہے، الہام آتا ہے کہ نہیں آتا. عجیب عجیب چیزیں، تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور فوراً وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، بولے کچھ مجھے دکھائی دے گا، کچھ خواب میں دکھائی دے گا، پتا نہیں کچھ خوشبو آئے گی. نہیں نہیں، یہ دیکھو کہہ رہے کہ فرمایا منزل کر کب پہنچو گے، کہاں پہنچو گے اس کی فکر چھوڑ دو، کام کرتے جاؤ. ہم فکر میں لگ جاتے ہیں، پتا نہیں کب جائیں گے، کہاں جائیں گے، کتنے اور کیا ہے، کچھ سمجھ. تو یہ ہمارے سارے وسوسے جو تھے بہت سو کے، یہ اس سبق کے اندر آ گئے. لوگوں کو بتاؤ بھائی، کرتے جاؤ. اللہ سے, تو بولے تمہیں اللہ نے معاف کر دیا, کر دیا بولے تم نے بول دیا نا, اس کو الفاظ بلا دو توبہ کے, بولو یا اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے, میری حفاظت فرما, ہم بھی بلاوے. اور کہا جاؤ ابھی کام کرو, اپنے عمل شروع کر دو. تو فرمایا اس کی فکر چھوڑ دو, بر صراط مستقیم یہ دل کسے گمراہ نیست. جب صراط مستقیم پر قدم رکھ دیا ہے, صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم, تو صراط مستقیم پر قدم رکھ دیا آئے ہے, تو اب انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے, تو اب انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے. لہذا جو کام ہو اس کو سنت کے مطابق کرتے جاؤ, کیونکہ ہم تو بھٹک گئے تھے, تو صراط مستقیم پر جب آ گئے ہیں تو بس اب چلتے جاؤ. اللہ کا شکر ہے جو یہ درس کو سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم اب دکھا دیا ہے, اب چلتے جاؤ. راستے میں ادھر ادھر کوئی اچھا راستہ نظر آوے اس سے بھی بڑا, تو اس میں بھٹکنا نہیں, پہلے پوچھ لینا کہ اس میں جاوے گا نہیں, پوچھ لینا, ورنہ اچھا سمجھ کر چلے جاؤں گے اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاؤ. اب یہاں پر آ گئے تو سیدھے چلتے جاؤ. تو فرمایا جو کام ہو اس کی سنت کے مطابق کرتے جاؤ. یہ جو دلوں میں خیالات آتے ہیں کہ میری نماز صحیح نہیں ہے, میرا روزہ صحیح نہیں ہے, یہ سب خیالات اس حد تک تو مفید ہے کہ ان خیالات کے نتیجے میں تم اپنی نماز کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرو, یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن ان خیالات کی وجہ سے ان عبادات کی ناقدری مت کرو. ہاں, ان عبادات کی ناقدری مت کرو, کیا میں تو کچھ نہیں ہوتا میرے سے, تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان عبادت کو ادا کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے یہ بھی ان کا کرم ہے, اس پر شکر ادا کرے. ہم ناشکری کرتے ہیں کہ میرے کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, یہ تو ناشکری ہوئی. ارے توفیق دی, چاہے جیسی چاہے ویسی پڑھ لی, لیکن پڑھی تو صحیح, تو یہ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے توفیق دی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھی ہی نہیں ہے, تو توفیق تو عطا فرمائی, یہ بھی ان کا کرم ہے. اگر یہ توفیق نہ ملتی تو تم کیا کر لیتے؟ لہذا اس توفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور کہو کہ اے اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ آپ کا مجھ پر بڑا شکر اور احسان ہے. قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس کی بھی یہی معنی ہے, الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, یعنی تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے اس کی ہدایت اور رہنمائی فرمائی. اگر اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت نہ ملتی تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے, نہ ملتی تو ہدایت پانے والے نہیں تھے. لہذا ان نیک اعمال کی توفیق ملنے پر شکر ادا کرو. جی, تو یہ بتا رہے کہ دلوں میں جو خیال آتا ہے میری نماز صحیح نہیں ہی, تو فرمایا اپنی نماز کو صحیح کرنے کے لیے اگر یہ خیال آتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ناشکری کے طور پر خیال آتا ہے میری نماز ہی نہیں پڑھی, تو فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے, تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے, ناقدری مت کرو. البتہ ہماری عبادات میں, نماز میں, روزے میں بے شک کوتاہیاں بھی ہیں, ان کوتاہیوں کا علاج استغفار ہے, لہذا ان کوتاہیوں پر استغفار کر لوں گے تو اس کے نتیجے میں کوتاہیاں مٹ جائے گی. استغفار کروں گے تو کوتاہیاں مٹ جائے گی, اور صرف عبادت اور نیکی ہی نیکی باقی رہ جائے گی. دل سے استغفار کریں, اللہ معاف کر, کیونکہ استغفار نے اس عبادت پر پالش کر دی, استغفار نے اس عبادت پر پالش کر دی, یعنی وہ جو گناہ تھے جو کوتاہیاں تھی وہ مٹا کر قبول کروا لی, اور اس عبادت پر کوتاہیوں کی جو گندگی لگ گئی تھی استغفار نے اس کو صاف کر دیا, قرآن کریم میں نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون, یعنی رات کو بہت کم سوتے تھے. کانو قلیلا من اللیل, رات کو بہت کم سوتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے. اور پھر سحری کے وقت استغفار کرتے تھے, صبح میں استغفار کرتے تھے. اللہم اجعلنا منہ, اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. یہ وہ لوگ تھے, ہم تو رات میں سوتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنے سامنے کھڑا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, استغفار کرنے کی بھی توفیق. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رات کو کوئی گناہ کیا تھا جس سے وہ استغفار کرتے تھے؟ نہیں. تو وہ پھر استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات پر استغفار کرتے تھے کہ اللہ رات کے وقت ہم نے عبادت تو کر لی لیکن وہ عبادت آپ کی شائع نشان نہ ہوئی, آپ کی وہ عبادت آپ کی شائع نشان نہ ہوئی, اور اس عبادت میں بے شمار کوتاہیاں ہو گئی, بے شمار غلطیاں ہو گئی. اے اللہ ان کوتاہیوں اور غلطیوں کی طرف سے آپ کے حضور استغفار کرتے ہیں. اس استغفار کا نتیجہ یہ ہوا کہ رات بھر جو عبادت کی تھی اس عبادت میں جو مختلف کوتاہیاں خرابیاں ہو گئی تھی اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے اس عبادت پر جو میل کچیل آ گیا تھا آخر میں استغفار کر کے اس میل کچیل کو دور کر دیا اور اس کی فنیشنگ کر دی اور پالش کر دی. اب وہ عمل اس قابل ہو گیا کہ اللہ تعالی کے دربار میں انشاءاللہ قبول ہوگا. شائع نشان کا مطلب ہے کیا بولیں گے انگلش میں, یعنی آپ کیا آپ کا جو مرتبہ ہے اس کے حساب سے نہیں ہوا. جیسے اللہ ہے تو اللہ جتنا بڑا ہے تو عبادت اتنی بڑی نہیں ہوئی اس کی شان کے مطابق, اس کو کہتے ہیں شائع نشان. عبادت کی توفیق قبولیت کی علامت ہے, یاد رکھو عبادت کی توفیق. ہمارے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ معلوم نہیں ہماری نماز قبول بھی ہے یا نہیں. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ دل میں کھٹکا رہنا چاہیے اور ڈر رہنا چاہیے, اس لیے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے. جیسے بتایا تھا کرتے رہنا ڈرتے رہنا مانگتے رہنا اور مانتے رہنا. مانگتے رہنا یعنی اللہ سے, مانتے رہو یعنی اللہ کے رسول کی. تو یہ ہے, تو کرتے رہے اور ڈرتا رہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب ایک عمل کرنے کے بعد اسی عمل کو دوبارہ کرنے کی توفیق مل جائے, ہمارے بزرگوں کیا فرمایا, ایک عمل کرنے کے بعد اسی عمل کو دوبارہ کرنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ لو کہ پہلا عمل اللہ تعالی نے قبول فرما لیا. اگر پہلا عمل قبول نہ ہوتا تو دوسری بار اس عمل کی توفیق نہ ملتی. مثلا ایک نماز ادا کی, اس کے بعد دوبارہ نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو اس بات کی علامت ہے کہ پہلی نماز اللہ تعالی کے ہاں قبول ہو گئی. دیکھو قبولیت کا کتنا آسان راستہ بتا دیا. ایک روزہ رکھنے کے بعد دوسرا روزہ رکھنے کی توفیق ہو گئی تو پہلے روزے کی قبولیت کی علامت ہے. لیکن ہر عمل کے بعد اس کے عدم قبولیت سے ڈرو, عدم قبولیت سے ڈرنا ہے. اور ہر عمل کے بعد یہ کہو الحمدللہ استغفر اللہ, اس کے نتیجے میں مزید عبادت کی توفیق مل جائے. یعنی اس میں ہر عبادت, ایک مرتبہ انسان صدقہ کرتا ہے دوبارہ صدقہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو پہلا قبول. تو حسن زن ایک مرتبہ اس نے رکھا, اب بار بار اس کا حسن زن آ رہا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کا قرب مل رہا ہے, اس کو قبول ہو گیا ہے. تو ایسے ہر گناہوں سے بچنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. جب دوبارہ بچ گیا تو پہلے بھی قبول ہو گیا، اس پر تیرا ایمان بڑھا ہے، تو جیسے نیکی کرنے میں ہے ایسے گناہ سے بچنے میں بھی ہے. بس ساری عمر یہ کرنا ہے کہ اپنی سی کوشش کیے جاؤ، کوشش میں کمی نہ کرو، اور جو کوتاہیاں ہو ان پر استغفار کیے جاؤ، انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤں گے. آگے ایک ملفوظ میں حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ جب تک صاحب عمل کو اس سے اندیشہ ہوتا رہے، صاحب عمل یعنی عمل کرنے والے کو اس سے اندیشہ ہوتا رہے یعنی خوف ہوتا رہے کہ مبادہ کہیں نفس کا شائبہ نہ ہو گیا ہو، حفاظت خداوندی اس کی رفیق رہتی ہے، لیکن تدارک بالاستغفار کرتے رہنا چاہیے. بس یہاں سے انشاءاللہ کل کریں گے اس کو دوبارہ. لا الہ الا اللہ. ہاتھ اٹھا لے دعا. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، اے کریم آقا، آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہے. اے کریم آقا، آپ کے بندے آپ کے دربار میں حاضر ہے. اے اللہ، کمزور قوی کے دروازے پر حاضر ہے. اے اللہ، ایک فقیر غنی کے دروازے پر حاضر ہے، ایک محتاج سخی کے دروازے پر حاضر ہے، بندے اپنے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہے. اے اللہ، آپ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ، آپ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہماری بگڑی بنا دیجئے. اللہ، ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما. اللہ، ہماری جسمانی بیماریاں دور فرما، ہماری روحانی بیماریاں دور فرما. اے اللہ، ہمارے آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنا، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا. اللہ، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما. اللہ، پریشانیوں کو دور فرما، مصیبتوں سے محفوظ فرما. رزق کی پریشانیاں دور فرما، غربار کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما. اے اللہ، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہے، ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنا آسان فرما. اے اللہ، جو لوگ پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو اولاد کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو کاروبار کی طرف سے پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو قرضوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کے قرضوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مرضوں کی طرف سے پریشان ہیں، بیماریوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو جن شیاطین کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما. لیکن اے اللہ، ہم سب کے سب نفس کی طرف سے پریشان ہیں. اے اللہ، ہم سب کے سب نفس کی طرف سے پریشان ہیں، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. اے اللہ، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. اے اللہ، ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ، ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اے اللہ، اس شیطان نے ہمیں لوٹا، اس شیطان نے ہمیں لوٹا، شیطان نے دھوکے دیے. اے اللہ، میرے مولا، ہم اس کے دھوکے میں آتے رہے، ہم سے گناہ کرواتا رہا، ہم سے گناہ کرتے رہے. اے اللہ، ہم آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے. اللہ، نادم ہے، شرمندہ ہے. میرے مولا، آج آپ کو منانے حاضر ہو گئے ہیں. میرے مولا، آج آپ کو منانے حاضر ہو گئے ہیں. آج آپ کو منانے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں. اے اللہ، مان جائیے. اے اللہ، مان جائیے. اے کریم آقا، مان جائیے. اے رحیم آقا، مان جائیے. اے غفار، مان جائیے. اے حنان، مان جائیے. اے منان، مان جائیے. اے اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اے اللہ، ہم پر پوری امت پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، یا اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پورے امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ لوگ پریشان ہیں، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، متوقع رہے، کچھ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا اللہ جن کے ہم پر حقوق ہے ان سب کی اللہ جائز حاجت کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.